اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر دو بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. ایک یہ کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی پابند رہے اور جو شریعت اس نے عطا کی ہے اس کے اوپر چلے. دوسری بڑی ذمہ داری اس نے یہ سپرد کی ہے کہ وہ اس دین پر اور اس شریعت پر سارے انسانوں کے سامنے گواہ بن کر کھڑی ہو, اپنے قول سے اپنے عمل سے ان کے سامنے اس دین کو اور شریعت کو پیش کرے. یہ دو ذمہ داریاں ہیں, یہ دو امانتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سپرد کی ہیں, جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے. ان ذمہ داریوں کا بڑا جامع اور بڑا ضروری ذکر جو ہے وہ سورہ البقرہ میں کیا گیا ہے. سورہ البقرہ میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے منصب اور اس کی ذمہ داری کا اعلان فرمایا ہے, کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء للناس, ہم نے تم کو ایک عدل اور انصاف پر قائم رہنے والی امت وسط بنایا ہے تاکہ تم سارے انسانوں پر گواہ بنو. اور دوسرے اس نے شریعت کے تقریباً تمام ہی بنیادی اجزاء اور تعلیمات کو بیان فرمایا ہے, عبادات میں توحید, رسالت, آخرت, نماز, انفاق فی سبیل اللہ, حج, ان سب کے بارے میں سورہ البقرہ میں بیان موجود ہے. پھر وہ امت مسلمہ جس کو خود بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی گواہی دینا ہے, اس کی اجتماعی زندگی کی شیرازہ بندی کے لیے اس نے نکاح, طلاق, خاندانی زندگی, یہ سارے احکام بھی اس صورت میں دیے ہیں. اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے جس جہاد اور قتال کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس کے احکام بھی اس صورت میں موجود ہیں. تو ان پہلوؤں سے یہ قرآن مجید کی صرف اس لیے ممتاز صورت نہیں ہے کہ طویل ترین صورت ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ اہم اور بڑے نمایاں مضامین پر مشتمل ہے. اسی لیے اس کو صورت سنام القرآن بھی کہا گیا ہے. جو جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح پورے قرآن میں یہ بڑی نمایاں اور ممتاز صورت ہے. اسی صورت کے آخر میں امت کی ساری ذمہ داریاں بیان کرنے کے بعد اور ایک اس سے پچھلی امت بنی اسرائیل جس پر یہی دونوں ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں, اس میں جو بگاڑ اور خرابی پیدا ہوئی اس کی تفصیل بیان کر کے اور اس کا آئینہ سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں دو آیات ہم کو تعلیم دی ہیں. اور یہ وہ آیات ہیں, آخری دو آیات کے جن کے بارے میں بے شمار احادیث میں ان کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے. ان کو یاد کرنا, ان کو بار بار پڑھنا, ان کی تعلیم عورتوں اور بچوں کو دینا, ان سب کی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دی تھی. فرمایا تھا کہ عرش کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ دو آیات مجھے عطا کی گئی ہیں. اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند آدمی رات کو یہ دونوں آیتیں پڑھے بغیر نہیں سو سکتا, نہیں سونا چاہیے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے کہ ان دو آیات کی اہمیت اور ان کی فضیلت واضح ہوتی ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے یہ آخری دو آیات اور ان سے پہلے ایک اور آیت جو کہ متصل ہے اور ان دو آیات کی بنیاد ہے اور جو ایک طریقے سے پوری سورہ البقرہ اور ان دو آیات کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے, ربط کا کام کرتی ہے, پوری سورہ البقرہ جن تعلیمات پر قائم ہے اور جن تعلیمات کے ذریعے سورہ البقرہ میں دیے ہوئے احکام الہی کی اطاعت کرنے کی طاقت اور قوت اور استعداد پیدا ہو سکتی ہے، اس کا بیان تو اس آیت میں ہے جو ان دو سے پہلے ہے، اور ان دو آیات میں دراصل نسخہ دیا گیا ہے جس کے ذریعے کہ جو بڑی بھاری ذمہ داری اور بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ڈالا ہے اپنی اطاعت کا اور دنیا کے سامنے اپنے دین اور حق پر گواہ بننے کا، اس کے لیے جو سمجھی اسلحہ اور ساز و سامان ضروری ہے وہ آخری دو آیات میں بیان کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُو، اور اگر تم چھپاؤ، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہو، دلوں میں ہے، او تخفو، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بِهِ اللَّهِ، اللہ تم سے اس کا حساب لے دے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے اندر پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی کے لیے. عربی زبان میں اس کے لیے جو حرف استعمال ہوا ہے وہ لے کا ہے، لے کا ترجمہ میں نے کیا اس کے لیے ہے. صحیح معنوں میں کوئی لفظ اردو میں ایسا نہیں ہے جو لے کے معنی کو ایک ہی لفظ کے اندر ظاہر کرتا. اس کے پہلے معنی یہ ہیں کہ یہ آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے، یعنی انسان، ہمارا وجود، دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہر چیز اور اس پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. کوئی چیز بھی کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور اس لحاظ سے انسان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کا وقت، اس کی زندگی، اس کا جسم، اس کی صلاحیتیں، اس کا مال، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. سید موضوعی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، وہ کہے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور یہ پاؤں میرے پاؤں ہیں، اور یہ دماغ میرا دماغ ہے، اور یہ مکان میرا مکان ہے. اس لیے وہ سب تو اللہ کی ملکیت ہے، اس کے پاس تو ہر چیز امانت بطور خلیفہ ذمہ داری کے طور پہ سپرد کی گئی. یہ اس میں سمجھیے کہ اگر یہی ایک آیت ہو تو یہ توحید کے بیان کے لیے اور بندے اور خدا کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے اور دنیا میں ملکیت اور حکومت اور اختیار کے سارے دعوے داروں کو کے ابطال کے لیے، ان کی تردید کے لیے بالکل کافی ہے. اللہ ما فی السماوات ما فی الارض، کوئی چیز بچی نہیں، ایک انچ جگہ بھی زمین و آسمان کی کائنات میں نہیں ہے جو اس کی ملکیت نہ ہو، اور کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہیں اس کی ملکیت نہ ہو. تو ہر چیز اس کی ملک ہے، اور یہ دراصل پوری توحید کی بنیاد ہے. اللہ کو مان لینا کہ وہ ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا کہ صرف اسی کی ملکیت ہے اور کسی کی نہیں ہے، یہ دراصل توحید کی، جہاں سے توحید کا سبق شروع ہوتا ہے، توحید کا عملی زندگی میں نفاذ شروع ہوتا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جب اللہ کی ملکیت ہے تو اس میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اپنی ملکیت میں تو مالک کا ہی حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چل سکتا. تو تصریف کا، تصرف کا، خرچ کرنے کا، تدبیر کا، معاملات کا، ان سب کا اختیار بھی اسی کے پاس. وہ ایسا مالک نہیں ہے کہ جو اپنی ملکیت سے بہت دور بیٹھا ہو اور اس پر کوئی بھی قبضہ کر لے، بلکہ وہ خود عرش کے اوپر قائم ہے، تخت سلطنت پر وہی بیٹھا ہوا ہے، زمین و آسمان تک میں ساری تدبیر کاموں کی وہی کرتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک سارے حکم کی تدبیر اور اس کی منصوبہ بندی اور اس کا نفاذ یہ اسی کے ہاتھ میں. اسی بات کو زمین و آسمان میں راج اسی کا ہے, لہو ملک السماوات والارض, اسی کا ایک پہلو اس طرح بھی واضح کیا گیا ہے کہ حکومت اور راج تو زمین و آسمان میں صرف اسی کا ہے. پھر تیسرے معنی اس کے یہ بھی ہوئے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی ملکیت کے اندر وہ ملکیت کس طرح استعمال ہو اس کا قانون بنانے کا اختیار بھی اسی کو. انسان اپنے جسم کو کیسے استعمال کرے, اپنے مال کو کیسے استعمال کرے, دوسرے انسانوں سے تعلقات پر کیسے قائم کرے, جس سارے بیانات پر سورہ البقرہ پوری مکمل اسی پر ہے, تو یہ حق بھی اختیار بھی اسی کا ہے کہ وہ یہ قانون بنائے. اور جو اپنے جسم پر اور اپنی زندگی پر اس کی ملکیت تسلیم کرتا ہو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہی روش اختیار کرے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب بھی اللہ نے کہا کہ یہ دے دو, یہ اطاعت کرو, یہ مانو, انہوں نے کہا میں حاضر, اور جو آپ کہیں گے وہ میں اطاعت کروں گا. ملکیت اور قانون بنانے کا حق یہ بھی اسی کے لیے کی بنیاد ہے. آخری چیز یہ, کیونکہ ملکیت اسی لیے, اس لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر چیز کا مرجع وہی ہے اور ہر چیز میں طلب اسی سے ہونی چاہیے, اور کوئی اگر بھلا پہنچا سکتا ہے تو وہ, اور برا تو وہ, نفع مل سکتا ہے تو اس سے, نقصان پہنچ سکتا ہے تو اسی سے, اور سارے اس لیے انسان کی التجا کا اور اس کی درخواست کا اور اس کے بھروسے کا سب کا مرجع اور ماوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر جو میں سمجھتا ہوں توحید کے بیان کے لیے اور بندے اور رب کے درمیان تعلقات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے, یہ ساری باتیں سمٹ جاتی ہیں. اسی لیے اس کی بار بار تکرار ہوئی ہے اور بار بار اس کو لایا گیا ہے پورے قرآن مجید میں شروع سے آخر تک. پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ ان تبدو معافی انفسکم او تخفو ہو یحاسبکم بہ اللہ, تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حساب دے گا. تو توحید کے راستے پہ قائم رکھنے کے لیے اور سورہ البقرہ نے جو دو ذمہ داریاں ہر مسلمان کے سپرد, پوری امت مسلمہ کے سپرد کی ہیں, ان کو پوری کرنے کے لیے جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین اور ایمان ضروری ہے, اسی طرح محاسبے پر بھی, یہ جو مجھے ملکیت دی گئی ہے اس کے بارے میں وہ حساب لے گا. اور اس کا حساب جو چیز کے ظاہری ملکیت ہے اور میں ظاہر میں عمل کرتا ہوں, وہ تو ظاہر ہے کہ فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں, اعمال نامے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اس کا حساب تو ہو گئی, بلکہ یہاں اسی حساب کی یہ نزاکت اور باریکی کہ وہ چیزیں جو دل میں ہیں ان کا بھی وہ حساب لے گا. تو اس طرح آدمی ہر وقت اندیشے اور خوف سے لرستا رہے, ہر وقت اس بات کے لیے بے چین اور مضطرب رہے کہ دل بھی کسی ایسی بات کا ارادہ نہ کرے جو بات کے اللہ تعالیٰ کی اس حق ملکیت کے خلاف ہو, کسی چیز کو اس کے حکم اور اس کے مرضی کے خلاف استعمال کرنے کی, اسی کی دی ہوئی چیز کو دل بھی ارادہ نہ کرے. یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا مطالبہ ان چیزوں میں ہے جو ہمارے آپ کے اختیار میں ہیں, اور اسی بات کو اسی صورت میں ابھی آگے چل کے, اگر آدمی ڈرے کانپے کہ دل پر کس کا اختیار ہے کہ دل میں کیا چھپا ہوا ہے, تو اسی بات کو اسی صورت میں ابھی آگے کی دو آیات میں واضح کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے, ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک تو وہ خیالات ہوتے ہیں جو آدمی کے دل میں بغیر ارادے کے اٹھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, میں یہ کر لوں, میں یہ برا کام کر لوں, ان پر کوئی معاوضہ, وسوسے پیدا ہوتے ہیں, شکوک پیدا ہوتے ہیں, شبہات پیدا ہوتے ہیں, یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. دل تو ایک سڑک کی طرح ہے اور جس پہ ٹریفک چلتی رہتی ہے, ہر قسم کے خیالات کی ٹریفک, ہر قسم کی تمناؤں خواہشات سب کی ٹریفک چلتی رہتی ہے, اور اس پہ اچھی گاڑیاں بھی چلتی ہیں اور گدھے گاڑیاں بھی چلتی ہیں, گھوڑے بھی چلتے ہیں, تو اس میں کوئی دل پر آدمی کا قابو نہیں ہے کہ اس میں کون سا خیال آ گیا. تو یہاں پر مراد دراصل ان چیزوں سے ہے جن کا آدمی دل میں ارادہ کر لے تو میں اسے کروں گا, سوچ سمجھ کے, پھر نہ کر پائے تو نہ کر پانے پر بھی ارادے پر تو معاوضہ ہے, لیکن وسوسے پر, خیال آنے پر کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں میں جو ارادے ہیں ان کا بھی حساب لے لے گا. تو جو اعمال ظاہر میں ہیں جن کو کہ سب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, جن کو فرشتے بھی اعمال نامے میں نوٹ کر رہے ہیں, حالانکہ دل کی چیزیں فرشتے نوٹ نہیں کرتے, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اس کا بیان فرمایا ہے. میں تمہیں وہ باتیں بھی ظاہر کر دوں گا آج کہ جو فرشتوں نے بھی نوٹ نہیں کی. یوم تبل سرائے, جو کچھ جس دن راز کھول دیے جائیں گے, حصلہ ما سے صدور, جو دلوں میں ہے وہ بھی حاصل کر کے باہر رکھ دیا جائے گا. تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی علیم بذات الصدور ہے, کوئی فرشتہ اور کوئی انسان نہیں جانتا دل میں کیا ہے. تو وہ دل میں جو ارادے ہیں برائی کے, جن کو آدمی پختہ کر لے, ارادہ کر لے, ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو بالکل بنیاد ہیں اور جن پر کہ پوری شریعت کی اور شریعت پر عمل کی اور ایک مسلمان زندگی کی پوری عمارت ان دو چیزوں پر تعمیر ہوتی ہے. یہ جتنی کمزور ہوں گی آدمی کی زندگی کمزور ہوگی, جتنی مضبوط ہوں گی اتنے ہی آدمی کی زندگی اللہ کی راہ میں مضبوط اور قوی ہوگی. جب اس راہ پہ آدمی آئے تو پھر غلطیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے. تو غلطیاں اور گناہ کے اندر بھی پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں غلطیوں اور گناہ سے نپٹنے والا, عذاب دینے والا, مقصد کرنے والا بھی صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو وہ چاہے گا مغفرت فرمائے گا, جس کو چاہے گا عذاب. جس کو چاہے گا سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی اندھے راجا کی اندھے نگری ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, قانون نہیں ہے. جس کو چاہے گا بخش دے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا, نہیں. اس نے اپنے بخشنے کے, اپنے عذاب دینے کی ساری سنت قوانین کو اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعے ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے. یہ تو دنیا کا رزق جو بے حقیقت ہے اس کے بارے میں فرمایا, یرزق من یشاء بغیر حساب, جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اس لیے کسی کو قیمت نہیں ہے. اگر وہ پورا گھر بھی سونے کا بنا دے اس کی کوئی قیمت نہیں, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا سے جو آدمی کو ملتا ہے. اس لیے اس کو جس کو چاہے دے دے کوئی, لیکن آخرت کی نعمتیں, مغفرت اور عذاب, یہ تو ہمیشہ کی چیز ہے, یہی تو اصل چیز ہے. اس کے لیے اس نے اپنے قوانین و ضوابط بنائے. اسی کے مطابق چاہنے کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے, کہنے کا, کوئی اس کے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. کوئی انسان کھڑا ہو جائے, کوئی اور قوت کھڑی ہو جائے, وہ بخشنے سے روک دے یا عذاب دینے سے روک دے, یہ ممکن نہیں ہے. چاہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بے ضابطہ کام ہوگا. چاہنے سے مطلب یہ کسی کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہوگا. جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا. جو وہ چاہے گا وہ اپنی سنت اور اپنے قانون کے مطابق چاہے گا, اسی کے مطابق معاملہ کرے گا. چنانچہ پھر آدمی کا سب سے بڑھ کر تو رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے معافی مانگ. یہ سمجھنا کہ میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں نے گناہ کیا, اس گناہ کو بخشنے پر وہی قادر ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے بخشنے کا, اسی کی طرف لوٹ کر جانا پڑے گا. تو یہ جو ہے یہ بھی پھر جب آدمی اللہ کی ملکیت تسلیم کر لے اور اس کے محاسبے پر یقین کر لے تو پھر یہ تیسری چیز ہے کہ جو اس کے تسلی اور سہارے کا سامان. کمزور انسان ہے, ضعیف انسان ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, گناہ بھی ہوتے ہیں. اس کے جو آزادی اس کو دی گئی ہے, جو ارادے پر اختیار دیا گیا ہے اور جو اللہ نے اپنی ملکیت اس کے سپرد کر دی ہے, خود پردے میں چھپ گیا ہے اور آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, ہر چیز تو میری ہے, جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں. اس میں آدمی لغزش کھاتا ہے, پھسلتا ہے, گناہ کرتا ہے. تو اس میں یہ سمجھنا کہ اس میں یہ اللہ ہی سے بخش سکتا ہے اور کوئی مدد نہیں ہے اور کہیں سے بخشا نہیں جا سکتا. اور وہی ممن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکتا ہو. تو اسی کو پھر اپنا مرجع معاوا بنا کے اسی کی طرف لوٹنا, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ بنیاد ہوئی شریعت کے درمیان. شریعت کی بھی بنیاد ہے اور آگے جو دو آیات آنے والی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, ان کی بھی بنیاد یہی. ان دونوں کے درمیان زنجیر کی کڑی کا اور پل کا کام جو ہے وہ یہ بیچ کی یہ آیت کرتی ہے. فرمایا کہ پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول اس پر کہ جو اتارا گیا ان کی طرف, ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون, اور سب مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کسی اس کے رسولوں میں سے کسی اور کسی کے درمیان میں. یہ آیت جو ہے دراصل یہ سب سے پہلے ایمان کی تعلیم ہے, اور ذکر یوں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لاؤ, حکم تو نہیں دیا گیا, لیکن اس کو بیانیہ انداز میں فرمایا گیا کہ اصل بنیاد تو اب ایمان ہے. ایمان کا لفظ جو ہے امن سے نکلا ہے، اور امن کے معنی بھروسے کے بھی ہیں اور تحفظ کے بھی ہیں اور اعتماد کے بھی ہیں اور سلامتی کے بھی ہیں۔ تو دراصل ان سب سے مل کے ایمان کا تصور بنتا ہے، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، اسی کی حفاظت میں آ گیا، اسی کے دیے ہوئے قوانین کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ پھر ایمان کا معاہدہ کر لیا، تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو رسول بھی اس میں اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ کس چیز پر ایمان؟ جو ان کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس پر اللہ کے رسول بھی ایمان لاتے ہیں اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو خود بھی عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینے کے لیے اور خود کسی چیز کے پیچھے چلنے کے لیے اور دوسروں کے سامنے بھی گواہی دینے کے لیے، خود بھی برائی سے رکنے کے لیے اور بھلائی کو کرنے کے لیے اور دوسروں کو برائی سے رکنے اور بھلائی کرنے کی تعلیم دینے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آدمی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس میں سے کوئی چیز کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ وہ یقین ہوگا، اس میں جو احکام دیے گئے ہیں ان پر یقین ہوگا، اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان پر یقین ہوگا، آخرت میں اعمال پر جس بشارت کا یا عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر یقین ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی جو فتح اور کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں ان پر بھی یقین ہوگا۔ اس یقین کے بغیر آدمی ایمان کے عمل کے رابطے پہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایمان اللہ کے رسول کے لیے بھی ناگزیر تھا اور سارے مومن بھی اس ایمان میں شریک ہیں۔ اور انزل الیہ من ربہ کے معنی قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید تو دراصل دین کی ساری تعلیمات اور شریعت کے سارے احکام کا جامع ہے، اس لیے دراصل یہ تو پھر ایمان ہر چیز پر ایمان ہو گیا جس پر ایمان کی دعوت کے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے رسول کے واسطے سے انسانوں کو دیے۔ چنانچہ پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی، فرمائی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جس چیز کی دعوت اس چیز میں دی گئی ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر اتاری ہے، وہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان۔ آخرت اس میں شامل ہو گئی، لیکن ابھی آخرت کا ذکر بھی ایک اور پیرائے میں تھوڑا سا آگے چل کے آئے گا۔ یہیں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا باب سورہ البقرہ میں شروع کیا تھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 177 آیت جو آئے بر کہلاتی ہے، اس کے بعد اقتصاد کے اور وصیت کے اور رمضان کے اور جہاد کے سارے احکام اس بنیادی آیت کے بعد آئیں کہ ظاہری طور پہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا کوئی نیکی اور تقوی کا کام نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تقوی تو ایمان، اور آگے بھی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن ایمان اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسول پر، نبیوں پر، یہ ایمان جو ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور یہ ایمان صرف کسی عقیدے کا زبان سے اظہار نہیں ہے، کیونکہ جیسا ہمارے علماء نے متعین کیا ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اظہار اور عمل سے بھی اس کی تصدیق، یہ ساری چیزیں مل کر ایمان کو وہ سا مکمل ایمان بناتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ہاں، زبان کا ایمان امت میں شامل رہنے کے لیے، قانونی مقاصد کے لیے، امت میں جگہ متعین کرنے کے لیے زبانی ایمان کافی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دل کی تصدیق بھی ضروری ہے اور اعمال سے تصدیق بھی ضروری ہے، ارکان و جوارح سے بھی اس پر عمل ضروری ہے۔ یہ سارے ایمان کی جو دعوت دی گئی ہے، اس میں اللہ پر اور فرشتوں پر، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تدبیر کرنے والے بھی فرشتے ہیں، اس کی تدبیر کو نافذ کرنے والے بھی فرشتے ہیں، اور یہ ہدایت جو انسان کو ملی ہے، جو اتاری گئی ہے، اس کو لانے والے بھی فرشتے ہیں، اور پھر کتابیں تو ہیں ہی اس کی، اور اس کے رسول جو اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ سب کتابیں اور سب رسول، اور ہم ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، یہ بھی دین کی بڑی اہم بنیاد ہے۔ یہ اس لحاظ سے بنیاد ہے کہ قرآن مجید کوئی اچانک کتاب نہیں آ گئی جو اچانک کتاب آنے کے بعد یہ کہے کہ بھئی یہ کرو، بلکہ یہ تو اللہ کی، انسان کی ابدی ضرورت ہے، ازلی ضرورت ہے، تو اس کو یہ بتایا جائے کہ ہدایت کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، وہ زندگی کیسے بسر کرے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے جو آدم سے وعدہ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ضرور آتی رہے گی، وہ ہدایت آتی رہی ہے. اب اگر ہم ان میں سے کسی کا انکار کر دیں اور کسی کا اقرار کریں تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کوئی زنجیر ہو, آپ کہیں نہیں یہ کڑی جو ہے اس کو تو میں نہیں مانتا, زنجیر ٹوٹ جائے گی. تو اصل میں ایک نبی کا انکار جو ہے وہ اسی لیے نہیں کہ ایک نبی کے انکار سے کوئی بڑا فرق پڑ جاتا ہے, بلکہ اس سے وہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کی ہدایت کا انسان محتاج ہے, اور یہ ہدایت وہ برابر دیتا رہا ہے, اور یہ ہدایت انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اس کے پاس آتی رہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ضروری ہے ماننا, اس لیے ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور اس سے دعوت کے کام میں وہ وسعت قلب اور وسعت نظر بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی گمراہ ہیں یہ بنیادی طور پہ گمراہ نہیں تھے. ان سب کے پاس جو کچھ دین ہے, وہ عیسائیت ہو یہودیت ہو جو بھی دین ہے, اصل میں تو یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا تھا. اس کا ایسے بگاڑ پیدا ہوا, خرابی پیدا ہوئی, تحریف ہوئی, لوگوں نے بدل دیا, وہ الگ بات ہے. لیکن اس سے پھر کلمہ جو سواؤں بیننا و بینکم, جو چیز مشترک ہے وہ نکالی جا سکتی ہے. تو یہ دعوت کے لیے بھی, شہادت حق کے لیے بھی بڑی ضروری بنیاد اس کے اندر مل جاتی ہے. یہاں سے پھر دعا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو تعلیمات دی ہیں اور جو نسخہ دیا ہے انسان کو شریعت کے راہ پہ خود چلنے کے لیے اور دوسروں کو چلانے کے لیے, اللہ کی اطاعت خود کرنے کے لیے اور دوسروں کو اسی راہ پہ لانے کے لیے, اس کو اس نے ایک دعا کی صورت میں ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. اور دعا کا پیرایا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ اختیار کیا ہے, بہت بنیادی ضروری تعلیمات کو ہم کو بخشنے کے لیے. سورہ الفاتحہ بھی ایک دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے, اور سورہ آل عمران میں بھی دعائیں ہیں, جگہ جگہ دعائیں آئیں گی. اصل میں دعا کا پیرایا اس لیے بڑا مؤثر ہے کہ ایک تو آدمی کو یاد ہو جاتا ہے, یاد ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھتا ہے, مانگتا رہتا ہے. دوسرے دعا اس بات کا اظہار ہے کہ جو چیز اس میں دی گئی ہے اس کی آدمی کو پیاس ہے. یہ کوئی اوپر سے کپڑا نہیں اڑا دیا ہے تعلیمات کا, بلکہ یہ اپنے دل کی پکار ہے. پانی آدمی مانگتا ہے تو دل کے اندر پیاس ہوتی ہے, کھانا مانگتا ہے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے. تو یہ جب آدمی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو دراصل مانگ مانگ کے, اگر نہیں ہے تو مانگ مانگ کے پیدا کی جاتی ہے. اس کی پیاس اور بھوک پیدا کرو, تڑپ پیدا کرو. اور یہ چونکہ آسانی سے زبان پہ چڑھ جاتا ہے, اسے دل میں راسخ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کا پیرایا بھی دراصل تعلیم کا پیرایا ہے, تعلیم کا انداز ہے. اس تعلیم کو زبان پہ چڑھانے کا انداز ہے, اس کو دل کے اندر بٹھانے اور راسخ کرنے کا, اور اس کو اپنی پیاس اور اپنی پکار اور اپنی طلب بنانے کا جو انداز ہے وہ یہ دعا کا انداز ہے. پہلا فرمایا وقالو سمعنا واطعنا, ان سب نے کہا, رسول نے بھی اور سارے مومنین نے بھی, کہ ہم نے سنا اور اطاعت کہنا مان. سمعنا واطعنا, ان دو میں سما کے من مانے صرف کان سے سننے کے نہیں ہیں, یہ کتاب میں پڑھ لینے کے نہیں ہیں, بلکہ سما کے معنی دراصل یہ ہے کہ آدمی قبول کرے, کھلے دل سے سنے اور اس کو قبول کرے. چنانچہ قرآن مجید نے آدمیوں کا ذکر کیا, قالو اننا سمعنا وما هم يسمعون, وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں صحیح معنی, کان سے تو سنتے ہیں لیکن دل میں نہیں اترتا, اس کو نہیں مانتے, نہیں قبول کرتے. تو سما کا فعل جو ہے وہ دراصل ایک معنوں میں ایمان کا ہے. اننا سمعنا منادی ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنا, ہم نے پکارنے والے کو پکارتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, ہم نے قبول کر لیا, ہم ایمان لے آئے. تو یہ دراصل ایک لحاظ سے ایمان کا ہے. واتانا یہ اسلام کا ہے, جو کچھ سنا اور جو کچھ قبول کیا اس کے اوپر ہم نے عمل بھی کیا. یہ دعا کا میں اپنا اظہار بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, دین کے ساتھ اپنے طرح بھی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے سورہ المائدہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اپنے اس میثاق کو اور عہد کو یاد رکھو, جب تم نے اس قل تم سمے نہ واتانا, جب تم نے کہا کہ ہم نے مانا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہ دونوں چیزوں کا اظہار ہو گیا, اپنے عزم کا بھی اظہار ہو گیا, اپنے معاہدے پر کا بھی اظہار ہو گیا, معاہدے کو تازہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میثاق کا, اور جو پوری شریعت سورہ البقرہ میں پورے قرآن مجید میں آئی ہے, انزل الیہ من ربہ, جو کچھ رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس سب کو ماننا, قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا. اس کے بعد ہمارے غفرانک ربنا, تیری بخشش اے ہمارے رب. اب یہاں پر کوئی فعل نہیں ہے کہ ہم کو بخش دیجئے, یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی بخشش ہمیں عطا کیجئے, اور یہ عربی زبان میں جو پیرایا ہے جس میں فعل تو حذف ہو جاتا ہے، اسے جو چیز طلب ہے اس کا ذکر رہ جاتا ہے، یہ معروف اسلوب ہے پیرایا یا قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو اختیار کیا گیا ہے، عربی زبان کا پیرایا بیان ہے، اور اس میں دراصل بڑی اہمیت اور بڑا زور اور بڑا اضطراب اور بے چینی ہے. جیسے کوئی پیاسا ہوتا ہے، پیاسا کہتا ہے کہ پانی پانی، اور یہ کہتا ہے پانی لاؤ، مجھے پانی چاہیے، یہ لمبے پرتکلف جملے بولنے کا اس کی وقت نہیں ہوتا، اس کا اضطراب اس کو مہلت نہیں دیتا، بلکہ آدمی کہتا ہے پانی پانی، تو یہ دراصل اس کی طرف سے اضطراب کا اور طلب کا اور طلب کی شدت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ ایک پیرائے بیان ہے، اور تیری مغفرت، بس ہمارے رب نے ہمیں تیری مغفرت کی طلب ہے، میری مغفرت، اس لیے کہ سمینا واتانا، یہ تو بڑا بھاری ذمہ داری کا کام ہے، اللہ کے سارے احکام کو ماننا اور قبول کرنا اور ان پہ عمل کرنا، یہ تو بڑی بھاری ذمہ داری کا کام ہے، اور یہ کام جو ہے یہ اللہ کی مغفرت ساتھ نہ ہو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بیان فرمائی ہے. تو اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کو آزمائش میں ڈالا اور حکم دیا کہ درخت کے قریب نہ جانا، اور پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو استغفار کی تعلیم دی، الفاظ بھی تعلیم دیے اور ان کو سکھایا، اور انہی الفاظ کے ذریعے انہوں نے استغفار کیا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. انسان کی جو کمزوری تھی ارادے کی، اختیار کی وجہ سے جو گناہ کا شکار ہو سکتا ہے اور ہوگا، اس میں اس کی تسلی اور سہارے کا سامان یہ ہے کہ گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ معافی مانگو، بلکہ پھر زبان سے اس کا اظہار ایک ایسے انداز میں کرا دیا ہے کہ جو اپنی پکار اور پیاس کو ظاہر کرتا، غفرانک کا رب بنا اور تیری مغفرت ہے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ گویا بالکل اللہ کے سپرد کر دیا کہ سب اعمال کا حساب دینے کے لیے، جیسے میں نے کہا نا شروع میں تو آخرت کا ذکر نہیں آیا تھا، جہاں ایمان کا ذکر تھا، لیکن یہاں پر اس ایمان کا بھی کہ ہر چیز کو تیری طرف لوٹنا ہے، جب تیرے پاس آئیں گے تو یہ پہلے ہی آ چکا کہ بسنے والا تو صرف تو ہے، اور تیرے اس اختیار میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے. اگر تیرے قانون کے تحت میں شفاعت کا، بخشش کا، جنت کا، مغفرت کا مستحق نہیں بنتا، کوئی دوسرا مجھے وہ نہیں دلا سکتا، اور اگر تیرے قانون اور سنت کے تحت میں عذاب کا مستحق بنتا ہوں تو کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہاں پر پھر دعا کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو باتیں بیچ میں داخل کی ہیں. دعا اس کے بعد پھر شروع ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی انسان کو مگر یہ کہ جتنی وہ استطاعت رکھتا، جتنی اس کی وسعت ہوتی، اس کے لیے اس چیز کا نیک اجر ہے جو وہ کمائے، اس کے لیے وہ ہے جو وہ کمائے، لفظی ترجمہ یوں ہوگا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے اوپر وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے نیکی کی اس کا اجر اس کے لیے ہے، اور جو برائی کی اس کا عذاب اس کے اوپر، اس کے سر پر ہے. تو یہ لے اور اعلیٰ جو ہے ان کے اندر ایک میں اجر کا ذکر ہے اور دوسرے میں عذاب کا ذکر ہے. تو یہ جو مطالبات دل کو دھڑکانے والے اور قدموں میں لرزہ پیدا کرنے والے، اور یہ کہ چومی وہ ہے مسلمانم بلرزم، کہ مسلمان ہوں تو میں لرستا ہوں، سمینا واتانا کا عہد کرنے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی، صحابہ کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوا، دل کے وسوسوں کے بارے میں بھی ہوا کہ یہ وسوسے جو ہیں ان کا کیا ہوگا، اور یہ بھی ہوا کہ جب فرمایا گیا کہ تقوا اللہ حق کا تقاتی، اللہ سے تقویٰ کرو جیسا کہ تقویٰ کرنے کا حق ہے، تو صحابہ لرز گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ہم ادا کر دیں. وہاں بھی قرآن مجید نے وضاحت کی، فتق اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اسی حد تک تقوی کا مطالبہ ہے. اور حضور بھی بعض دفعہ جب بیعت لیتے تھے تو آپ سمینا وطانا کی جو بیعت تھی اس میں استطاعت کی شرط بڑھوا دیتے تھے الفاظ میں کہنے میں، میں اپنی جتنی استطاعت ہے، اور جہاں آپ نے فرمایا کہ جو میں نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، تو آپ نے فرمایا مستطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہو، قوت ہو، وہاں تک ہی مطالبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو کیونکہ آدمی اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ کسی ایسی چیز کے لیے جواب دہ نہیں ہو سکتا جو اس کے ارادے اختیار سے باہر، یہ اللہ کے عدل اور اس کی رحمت کے بھی خلاف، عدل کے بھی خلاف ہوگا، رحمت کے بھی خلاف ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا ہے وہ اس کی بس میں ہے. یعنی ایک طرف تو اس آیت میں بڑی سہولت ہے اور بڑی آسانی ہے اور بڑی بشارت ہے, اور ایک طرف اس کے اندر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اب اگر وہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے, پانچ وقت نماز کا, زکوٰۃ کا, حج کا, جہاد کا, غیبت سے اور جھوٹ بولنے سے اور ان چیزوں سے پرہیز کا, تو یہ ہمارے بس سے باہر نہیں ہے. اگر بس سے باہر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتا شریعت میں. جو اس نے فرائض کر دیے وہ فرائض تو ہر انسان پہ, ہر مسلمان پہ کیے ہیں, اور ان فرائض سے نماز پڑھنا فرض ہے تو اللہ یہ کہ آدمی پاگل ہو جائے, مجنون ہو جائے, بیمار ہو جائے, بے ہوش ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ اور اس کے اوپر سے معافی نہیں ہے. ہر آدمی کے بس میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں, ہوتے ہی نہیں. یہ آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کہے. اس لیے شریعت کے جو مطالبات ہوں, وہ سود کا حرام کرنا ہو یا جہاد کا حکم ہو یا زکوٰۃ کے احکام ہو, ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ آدمی کے استطاعت سے اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتا. اور پھر یہ جملہ کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جو کمایا اس کا اجر و ثواب یا اس کا عذاب, یہ بھی انسانی کے اوپر ہوگا. کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی دوسرا اس کی کوشش میں حصہ نہیں بٹا سکتا. یہ بھی بڑی بشارت کی آیت ہے, اور یہ بڑی سخت آیت بھی ہے. اس کے معنی جو اب میں نے نیکی کر لی وہ میرے کرنے ہی سے ہوئی, اور جو میں نے برائی کی اس کا الزام ہی میں کسی پر نہیں ڈال سکتا, مجھے خود ہی اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو بہت سارے صحابہ نے تو کہا ایک قرآن مجید کی سب سے مشکل سخت آیت یہی ہے, اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ہر عمل کا ذمہ دار کر دیا. کوئی اس نے ہم سے مطالبہ ایسا نہیں کیا کہ ہم عذر تراش سکیں کہ صاحب یہ تو ہمارے بس میں نہیں تو ہم کیا کرتے. وہ جو کر لیا اس کا بوجھ کسی پر نہیں ڈال سکتے. لوگ کہتے ہیں نا اس نے گمراہ کر دیا, اس نے یہ کہہ دیا. بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا نیک تھا, اس کے مشیر ایسے تھے, وہ کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی ذمہ داری دوسروں پر نہیں ڈالی, اور جو آدمی نے عمل کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ خود ذمہ دار ہوگا. اور کئی جگہ یہ منظر قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. متبعین کہیں گے کہ صاحب ان لوگوں نے گمراہ کیا, رات دن ہم سے کہتے رہتے تھے یہ کرو, اور ان کو آپ عذاب دیں, ہم کو عذاب نہ دیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر ایک کے لیے دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں, اور دونوں کو عذاب ملے گا. تو کوئی آدمی کسی دوسرے کو کے اوپر اپنا جرم ٹال کے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا, الا یہ کہ اس کو جبرن مجبور کر دیا گیا ہو. تو پھر اس صورت میں تو کسی عورت سے جبرن اگر زنا کیا گیا ہو, مجبور ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر جبر ہو, تشدد ہو, تو وہ معذور ہے. اور اس کے علاوہ کوئی کسی دوسرے پر اپنے گناہ کا, کسی کا مشورہ قبول کر لیا, کسی کہیں بہکاوے میں آ گئے, اس کا کوئی الزام دوسرے پر, شیطان پر بھی نہیں دیا جا سکتا. تو یہ جو ہے آیت, یہ بہت سہولت پیدا کرنے والی آیت بھی ہے, اور یہ بڑی سخت و مشکل آیت بھی. اس کے بعد پھر دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ہمارے رب نہ پکڑنا ہم کو اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. یہ جو استغفار کی دعا ہے اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ جو تیری راہ پہ چلیں گے تو بھول چوک تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی. بلکہ آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تشخیص کی کہ جو کیوں ان سے گناہ ہوا, کیوں انہوں نے نافرمانی کی, تو آدم بھول گئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات, اسی لیے غفلت کا علاج سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ ذکر. ذکر کے معنی ہے غفلت دور ہو, اللہ کی یاد ہو. صبح شام ذکر کرو, اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو, چلتے پھرتے یاد کرو, رات دن یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. پانچ وقت کی نماز کا نسخہ بنا کر اسی لیے دیا, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کی خاطر. تو بھول کا چوک کا علاج بھی اس نے تجویز کیا, اور پھر بھی بھول چوک سے ہو جائیں, آدمی بھول جائے. نسیح کا لفظ آدم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ آدم بھول گئے. تو جس طرح آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی, اس طرح ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو آپ ہم کو نہ معاوضہ کیجیے, اور اگر ہم غلطی سے چوک سے کوئی غلطی ہو جائے. مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں تو ویسے بھی معاف ہیں, یعنی ویسے بھی خدا کا جو قانون, اس کے تحت آدمی بھول کے کوئی کام کر لے یا غلطی سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی معاف ہے. تو پھر یہ معافی کیوں مانگی گئی ہے؟ تو مجموعی معافی تو پہلے آ چکی ہے, غفرانہ کا ربنا, جس میں ہر قسم کے, جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے کہ جو ہم نے جانستہ کیے اور انجانے کیے اور رات میں کیے اور دن میں کیے اور کھلے کیے اور چھپے کیے, سب قسم کے گناہوں کی. لیکن یہاں پر دراصل یہ جو شدت احساس ہے, کہ اگر معمولی بھی غلطی ہو جائے, جو بھول سے بھی ہو جائے, تو اس کے لیے بھی آدمی کا دل اتنا حساس ہو. یعنی اگر راستے میں چل رہا ہے اپنی غلطی سے نہیں, اور کسی نے گندگی کا ایک چھینٹا مار دیا, تو بھی آدمی بے چین ہو جاتا ہے, میرے کپڑے تو گندے ہو گئے, سفید کپڑے تو خراب ہو گئے, اس کو جا کے دھوؤں اور صاف کروں. اس قسم کا ضمیر اور دل جو ہے وہ ہوتا ہے, ہونا چاہیے, جس سے کہ آدمی پھر خرابیوں سے برائیوں سے بچ سکتا ہے. پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے اللہ, اے ہمارے رب, اور نہ بوجھ ڈالنا, نہ ہمارے اوپر ڈالنا ایک بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ہمارے رب, اور ہم کو ذمہ دار نہ بنانا, ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. دوسرے کے اندر تو بوجھ کا لفظ نہیں ہے, پہلے میں عسر کا لفظ ہے. عسر کے معنی ذمہ داری کے ہوتے ہیں, اور عسر میں یہاں پر دراصل جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے مطالبات میں کوئی ایسا مطالبہ, احکام میں کوئی ایسے احکام ہمارے اوپر نہ ڈالیں کہ جن کو ہم نہ اٹھا سکیں. تو یہ بھی ایسی بات ہے کہ جو اللہ تعالی جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے. تو اپنے پہلے لوگوں سے مراد دراصل بنی اسرائیل, اور اسر سے مراد شریعت کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالی نے لازم نہیں کی, لیکن امت نے خود سے اپنے اوپر لازم کر کے اپنا بوجھ بڑھا لیا. اور اللہ نے اپنے نبی امی کی صفت بیان کی ہے کہ وہ حلال کو جو اللہ تعالیٰ حلال کو حلال, طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے. یدا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور جو بوجھ و بیڑیاں ہیں ان کو وہ ہٹاتا ہے اور دور کرتا ہے. تو اسر کے معنی دراصل وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں اضافے ہوتے ہیں, کئی طرح ہوتے ہیں. ایک تو سوال کر کے بال کی کھال نکال کے لوگ اپنا بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں, اس کی مثال سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کے ذمن میں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو, کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے حکم کی تعمیل ہو جاتی. کیسی گائے ہوگی, اس کا رنگ کیا ہوگا, وہ کس قسم کی ہوگی, 20 سوال کر کے انہوں نے ایک ایسی گائے اپنے لیے مقرر کرا لی جس کی تلاشی بڑی مشکل تھی. ایک دفعہ حضور نے کہا کہ تم پر حج فرض ہے, تو ایک آدمی نے کہا کہ ہر سال. آپ خاموش رہے. اس نے پھر دوبارہ پوچھا کہ ہر سال. آپ پھر خاموش رہے. پھر تیسری دفعہ اس نے پوچھا کہ کیا ہر سال, تو آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال تم نہیں کر سکتے تھے, اپنے اوپر تم بوجھ ڈال لیتے. تو فرمایا دیکھو جن چیزوں کو میں نہ ذکر کروں نہ چھوڑ دوں تم بھی چھوڑ دو, مت سوال کرو, اور جو میں حکم دوں جتنی استطاعت ہو اس پر عمل کرو, اور اللہ سے سہولت پر آسان. تو دین تو یسر ہے, آسان ہے. انسان کو کوئی بات ایسی نہیں کہے گی اس کے بس سے باہر ہو. ایک یہ ہوتا ہے, دوسرے یہ کہ جو فقہا علماء کی تعبیریں ہیں قرآن مجید کی, انہیں کو بھی احکام الہی کی طرح سمجھ لینا, یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو یہودیوں پر بوجھ کا سبب بنا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے انجیل میں خطبے میں علماء سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم نے اس دین کو اتنا بھاری اور بوجھل بنا دیا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو گیا, اور تم انگلی بھی نہیں ہلاتے اپنی ان کی مدد کرنے میں کہ دین کا بوجھ اٹھا سکیں. تو حضور نے تو دین کا بوجھ ہر آدمی کی وسعت استطاعت کے مطابق رکھا. یہاں مطلب دراصل شریعت کے احکام اور دین کے مطالبات ہیں. جس طرح پہلے لوگ گمراہ ہو گئے اور دین کو اپنے لیے بوجھ بنا لیا, اس طرح ہم کو نہ گمراہ کرنا. اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو جس کی, تو یہ دراصل آزمائشوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہوئے آتی ہیں, ایسی آزمائشیں بھی نہ ڈالنا جن کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. یہاں پر بھی یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش ایسی نہیں ڈالتا, نہیں ڈالے گا جو آدمی کی طاقت سے باہر ہو, اور ہو تو پھر آدمی اس میں اگر فیل ہو جائے تو اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی ایک غلام کا پیرائے بیان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی لرز رہا ہے کہ اب جب میں دین کی راہ پہ چلوں گا تو آزمائشیں آئیں گی. اور جتنی اصل میں تو یہ مطالبہ ہے ہلکی آزمائشوں کا اور آسان چیز راستے کا, کہ ہم کو بس ایسی آزمائش ہو جو ہم آسانی کے ساتھ اٹھا لیں, اور ایسی آزمائش نہ ہو جو مشکل ہو. اس کے بعد پھر جو مغفرت کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر سہارا ہے, اور یہ ساری دین و شریعت کی جو راہ ہے کفار سے مجاہدے کی اور جہاد کی, ان سب کا ذکر چند الفاظ میں فرما دیا گیا ہے. واف و انا وقت لنا ورحمنا, ہم کو معاف فرما دیجئے, ہماری مغفرت فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے. تین چیزیں ہیں، ایک عفو یعنی معافی، دوسرے مغفرت. مغفرت کے اصل معنی ہیں ڈھانپ لینا، کسی چیز کو کور کر لینا، اور اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کے نتائج ہوتے ہیں. نتائج دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ہوتے ہیں، دل کے لیے بھی ہوتے ہیں، روح کے لیے بھی ہوتے ہیں. جس طرح زنگ لگ جاتا ہے ہر گناہ سے، دل پر زنگ لگتا ہے، روح پر زنگ لگتا ہے. اتنے گناہ معاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب نہیں دے گا. ایک اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ جو روح کے لیے، قلب کے لیے، زندگی میں، آخرت میں ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ مغفرت میں دراصل اس مغفرت کی طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف گناہ کو دھو دے اور اس کے معاوضے سے بچا دے، اس کو معاف فرما دے، اس سے چشم پوشی کر لے، آنکھیں بند کر لے، بلکہ یہ کہ اس کے جو اثرات ہیں ان کو بھی سب ڈھانپ لے اور اس کو سے بھی بچا دے. ورحمنا، اور رحمت تو بڑی وسیع ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے، ہر انعام اور اجر اللہ کی طرف سے، ہر بخشش، دنیا کے اندر سہولت اور آسانی، فتح و نصرت، اور آخرت کے اندر انعامات اور اجر. رحمت تو اس کی اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز پر غالب ہے، اور رحمت کے اندر ہر چیز شامل ہے. تو رحمت مغفرت بھی شامل ہے، عفو بھی شامل ہے، ان دونوں سے وسیع چیز ہے. اور اس کے اندر پہ آگے جس چیز کا مطالبہ آ رہا ہے نصرت کا، وہ اسی رحمت میں شامل ہے. انت مولانا، ہمارا مولا اور آقا تو بس تو ہے. مولا وہ ہے جو کام بنانے والا ہو، جس کی طرف آدمی بھاگے اور دوڑے، جس سے رجوع کرے، جس کا سہارا لے، جس کا پشت پناہ ہو، جس کا رکھوالا ہو، جس کا ہاتھ پکڑے، اس کو راستے پہ چلائے. انت مولانا. اور یہ آگے پھر تفصیل ہے کہ نعم المولا و نعم الوکیل، سب آقاؤں میں، سب کام بنانے والوں میں سب سے اچھا تو ہے. لیکن یہاں پر صرف اتنی بات کہی گئی کہ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا کارساز ہے. ہم سننا علی القوم الکافرین، اور ہم کو جو اس راہ میں انکار کرنے والے ہیں، مخالف ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کئی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. وہ اپنی اندر کی پختگی، یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اور اپنی استقامت، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، اور اپنا حوصلہ، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، اور چھوٹے ساز و سامان کے اندر برکت دینا کہ وہ بڑے ساز و سامان پر حاوی ہو، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، اور دشمن کے دل پہ رعب اور حیبت بٹھانا کہ اس کو ایک آدمی دس دکھائی دیں اور ایک دگنے دکھائی دیں، یہ بھی اللہ کی رحمت. دشمن کو نظروں میں حقیر کر دینا کہ اگر دو ہیں تو وہ ایک دکھائی دے، ان کے پاس اگر دس ٹینک ہیں تو معلوم نہیں تو ایک ہی ٹینک ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہے. یہ اس کے طریقے جو غیبی طریقے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے مدد کرنا، یہ سارے طریقے ہیں، ساز و سامان دینا، یہ بھی اس کی طرف سے مدد ہے. لیکن اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب بالکل آخر میں فتح کی بشارت دی تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلے نصرت کا ذکر کیا، اس کے بعد فتح کا ذکر کیا، کہ فتح کا دروازہ نصرت کے بغیر نہیں کھل سکتا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے چاہے کہ وہ فتح و کامیابی حاصل کر لے گا، وہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی راستے پہ چل کے، اس کی اطاعت کر کے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور اس آخری آیت میں یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ پوری شریعت کا اتنا ہی مطالبہ نہیں ہے کہ آدمی خود
وزٹ tazkeer.org
اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا ہے کہ زندگی تو موت سے وابستہ ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کو اور مرنے کو تیار ہوں اور مر جائیں، انہی سے قوم کی زندگی وابستہ ہے. جو لوگ جینے کے خواہش مند ہوں، زندگی سے چمٹے رہیں اور زندگی کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہو جائیں، ان سے قومیں زندہ نہیں ہوتی. کافر قومیں بھی زندہ نہیں رہتی، قومیں تو انہی لوگوں سے زندہ رہتی ہیں جو اپنے مقصد کی خاطر جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. قوموں کی زندگی بھی اسی طرح ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشتا ہے ایمان سے، اور قتال اور جہاد اور قربانی سے، اور اللہ کی راہ میں مرنے سے. تو یہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ان سارے مضامین کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو مضامین کے صورت میں بیان ہوئے. اب جب آپ اس تشریح کی روشنی میں غور کریں گے تو آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعی یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. میں کیا بیان کر سکتا ہوں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے خزانے تو نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، لا متنائی خزانے ہیں. اس میں سے اس نے یہ ہم کچھ ہے جو پا سکتے ہیں. جس طرح پرندہ سمندر میں چونک مارے پانی آ جائے، اس سے زیادہ ہم نہیں پا سکتے، لیکن وہ بھی بہت ہے ہمارے لیے، اور وہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہے. اور یہ آیات اگر آدمی پڑھے بار بار رات کو سوتے ہوئے تو ضرور پڑھنا چاہیے. حضور نے ہدایت کی ہے، خوف فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی تعلیم دو، بچوں کو بھی تعلیم دو اس کو پڑھنے کی. تو ہر وقت اس کے مضامین کو نگاہ میں رکھنا، اللہ سے یہ تعلق رکھنا، سننے کا، ماننے کا، مغفرت مانگ لینا گناہ ہو جائے اسی پر بھروسہ رکھنا، دین کو ایسا بوجھ نہ بنانا نہ خود اٹھا سکیں نہ دوسروں کو اٹھا سکیں، ایسے مطالبات لوگوں پہ نہ لادنا تو ان کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائیں، اور ان آزمائشوں سے ڈرتے رہنا کہ جو اس راہ میں آتی ہیں، جن میں پھسلنے کا اور کمزور پڑنے کا اور اللہ کے راہ سے ہٹ جانے کا خطرہ سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. تو یہ دو آیات، اگر آدمی آخری دو آیات اس سے پہلے کی وہ آیات جو میں نے اس میں شامل کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ پوری سورت اور ان دو آیات کے درمیان جو بنیاد، ربط اور پل کا کام کرتی ہے وہی آیات ہے کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز کی ملکیت اللہ کے لیے ہے. آپ کی آنکھ، کان، جسم، وقت، مکان، ہر چیز اللہ، آپ اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی ملکیت. اور ایمان کا جو آخر میں ذکر ہے تو ایمان تو اسی بات کا اقرار ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جو ایمان لاتا ہے وہ اپنی ہر چیز بیچ دیتا ہے تو اسی کی، لیکن وہ جنت کے بدلے خرید لیتا ہے. تو ایمان لانے کے بعد تو جو حقیقت تھی وہ حقیقت ایک معاہدے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ بات جو ہے دراصل بنیاد ہے ساری شریعت پر اور سارے شریعت کے مطالبات پر اور اس عظیم شان ذمہ داری پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر شہادت حق کے لیے عائد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.